قابل العتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. باقاعدگی سے آنے والے مومنین کو یاد ہوگا کہ آج کیونکہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے ہماری ترتیب کے مطابق آج تاریخ اسلام کی گفتگو کا وقت ہے، اور چونکہ آئندہ جمعہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے آئندہ جمعے کو عقائد اسلامیہ کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی دو جمعے آئیں گے اس میں فقہ و اخلاقیات کا موضوع زیر بحث آئے گا. اس سے پہلے ہماری کوشش یہ رہی تھی کہ فقہی مسائل میں کسی قسم کی یا غیر حاضری یا تعطل واقع نہ ہونے پر، اور اسی لیے تاریخ کے ہفتے میں بھی مسائل فقہ بیان کیے جاتے رہے، عقائد کے ہفتے میں بھی مسائل فقہ بیان کیے جاتے رہے، مگر دیکھا گیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ مسائل صحیح معنوں میں بیان ہو پاتے ہیں اور نہ ہی تاریخ و عقائد کا موضوع مکمل ہو پاتا ہے. چنانچہ گزشتہ جمعے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تاریخ کی گفتگو میں صرف تاریخ کی گفتگو ہوگی، عقائد کے ہفتے میں صرف عقائد کے مسئلے پر گفتگو ہوگی، اور مہینے کے جو باقی تین جمعے بچیں گے اس میں فقہ و اخلاقیات کی گفتگو ہوا کریں گے. تاریخ کی گفتگو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم تمام صاحبان ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں نکل جاؤ، گھومو پھرو اور زمین کو دیکھتے چلو. کیوں؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر تم یہ نظر ڈالو کہ ہم کس طریقے سے اپنی تکذیب کرنے والوں، اپنے جھٹلانے والوں، ہمارے احکامات کو نہ ماننے والوں ہم کس طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں. فانظروا، نگاہ ڈالو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذب جھٹلانے والے کی کیا عاقبت اور کیا انجام ہوا. تو قرآن کریم نے صاحبان ایمان کو دعوت دی کہ تم اس وقت تک صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم سے پہلے جو سرکش ہو، باغی ہو، اریل ہو، جھٹلانے والے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور اسی لیے معصومین نے بھی اور قرآن کریم نے بھی اپنے ایک تہائی حصے میں تاریخ اسلام کا تذکرہ بڑی شدت کے ساتھ کیا. تاریخ کے سلسلے میں نور نبوت کی تخلیق سے لے کر حضرت نوح کے حالات تک گزشتہ مہینے کی گفتگو میں مکمل ہو چکے. حضرت نوح کے حالات کی تکمیل کے بعد اب حضرت نوح کے آگے کے حالات بیان ہونا چاہیے تھے، لیکن بعض احباب نے یہ گلا کیا کہ گزشتہ جو تاریخ اسلام کی تقریر ہوئی تھی ماہ فروری میں، اس میں حضرت نوح کے آخری حالات کو بڑی تیزی کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. وقت کم ہو رہا تھا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک ہی تقریر میں موضوع مکمل ہو جائے. بہت تیزی کے ساتھ حالات کو بیان کیا گیا تھا، اس لیے بات کچھ پچھنا اور نامکمل رہ گئی تھی. چنانچہ آج ہم ابتدائی حصے میں حضرت نوح کے آدھے حالات جن کو ہم نے تیزی سے بیان کیا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد حضرت ہود کا تذکرہ. حضرت نوح کے حالات میں تفصیل سے بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت نوح، جنہیں شیخ الانبیاء بھی کہا گیا، نبی اللہ بھی کہا گیا، اور اول الاعظم پیغمبروں میں پہلے پیغمبر بھی تھے، حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے بڑے پیغمبر حضرت نوح تھے، اور حضرت نوح کو خدا نے 10 خصوصیات عطا کی جنہیں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ حضرت نوح اول الاعظم پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر تھے. اول الاعظم مانے عظیم پیغمبر، عظم والے پیغمبر، خدا کی نگاہ میں سب سے افضل پیغمبر. یہ اول الاعظم پیغمبر تعداد میں 5 ہیں، نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر، یہ 5 ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے حضرت نوح. تو حضرت نوح کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اول الاعظم پیغمبروں میں سب سے پہلے. دوسری خصوصیت یہ کہ حضرت نوح سب سے پہلے پیغمبر جنہیں تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا. آدم کے بعد شیر، شیر کے بعد ان کے بیٹے، سلسلہ چلا تھا انبیاء، لیکن نوح سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کی نبوت کسی خاص علاقے تک محدود. نوح جو پہلے پیغمبر ہیں جن کو خدا نے تمام دنیا کی نبوت کے عہدے پر فائز کیا. حضرت نوح کی تیسری خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت نوح انبیاء میں سب سے پہلے نبی جنہوں نے کافروں کے کفر پر رونا شروع کیا, اور اسی لیے ان کا نام نوح پڑا. کفر کے اوپر احکامات کو نہ ماننے پر صدمہ, دلی غم, دلی تکلیف انبیاء میں سب سے پہلے حضرت نوح کو ہوئی. حضرت نوح کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے بد دعا کی تھی. ان سے پہلے کسی نبی نے اپنی سرکش و نافرمان قوم کے لیے بد دعا نہیں کی. یہ حضرت نوح کا اعزاز ہے کہ انہوں نے بد دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کر دیا. حضرت نوح کو یہ فخر بھی حاصل ہے. حضرت نوح کی پانچویں خصوصیت, نوح وہ پہلے پیغمبر کہ جو رجت کے بعد, جب زمانے رجت آئے گا یعنی یہ کائنات, یہ دنیا اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اس منزل پہ پہنچے گی جہاں پھر ظہور امام ہوگا, ظہور امام کے بعد چہارگاہ معصومین واپس آئیں گے. ان روایات کی بنا پر جن میں یہ موجود کہ چہارگاہ معصومین کے بعد پھر انبیاء بھی واپس آنا شروع ہوں گے, تو حضرت نوح انبیاء میں سب سے پہلے نبی کہ جن کو جو واپس آئیں گے اس دنیا کے اندر دوبارہ رجت کریں گے. حضرت نوح کی چھٹی خصوصیت, خصوصیت یہ کہ حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل سے تمام انسان, اس لیے کہ حضرت آدم کے بعد اس طوفان کے نتیجے میں دیگر تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے, صرف نوح اور ان کے بیٹے باقی بچے تھے جن کی نسل کے اندر یہ سلسلہ چلا. حضرت نوح کی ساتویں خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سب سے پہلے نبی جنہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جو پیغمبر اسلام کی آواز تھی مکے میں, سب سے پہلے یہ آواز حضرت نوح نے بلند کی تھی. پتھر کھاتے جاتے تھے لیکن کسی موقع پر حضرت نوح کو دل شکستگی نہیں ہوئی اور یہی پیغام پہنچاتے جاتے تھے. حضرت نوح کی آٹھویں خصوصیت یہ بتائی جاتی کہ حضرت نوح وہ پیغمبر, سب سے پہلے پیغمبر جنہوں نے تبلیغ کے ساتھ عبادت کے سلسلے کو رائج کیا, یعنی روزانہ دن بھر تبلیغ بھی ہوتی تھی اور دن بھر کم سے کم 700 رکعت نماز حضرت نوح ضرور پڑھا کرتے تھے. تو حضرت نوح اتنی خصوصیات کے حامل پیغمبر, اتنی پریشانیوں کے ساتھ حضرت نوح نے تبلیغ کا سلسلہ بڑھایا, یہ کیفیت تو گزشتہ تقریر میں گزر چکی. اب ہم اپنی تقریر کے اس سلسلے کو, آج کی تقریر کو اسی مقام سے بڑھاتے ہیں جہاں پر کشتی نوح کی تیاری کی بات ہو رہی, اس لیے کہ ابتدائی حالات بہت تفصیل کے ساتھ ماہ فروری کی تقریر میں آ چکے ہیں. بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ جب 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی, یعنی حضرت نوح کی عمر جب 18 سال ہو چکی تھی, 850 سال کی عمر میں حضرت نوح کو خدا نے حکم دیا کہ اب تم نبی بن گئے, علی اعلان نبوت شروع ہو, اور 950 سال تک حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے. 1800 سال, 1800 سال کی حضرت نوح کی عمر ہو گئی جب حضرت نوح کی بد دعا کو خدا نے قبول کیا اور کہا کہ اے نوح اب تم کشتی کی تعمیر شروع کر. پھر کشتی کی تعمیر شروع کرنے میں جو مسئلہ آیا تھا جس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی ماہ فروری کی تقریر, کہ آدمی موجود نہیں, اس لیے کہ اتنی بڑی کشتی بنانا جس میں تمام صاحبان ایمان, نوح کا پورا خاندان اور اس دنیا میں اس وقت جتنے جانور, ہر جانور کا ایک جوڑا اسے کشتی کے اندر بٹھانا, اتنی بڑی کشتی کی تعمیر نوح یا ان کے تین بیٹوں کے بس کی بات نہ تھی. چنانچہ حضرت نوح نے خدا سے کہا, خدا بندہ یہ کس طریقے سے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. حکم ہوا کہ نوح تم یہ اعلان کرو کہ جو آدمی بھی تمہارا ہاتھ بٹائے گا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کشتی کی تعمیر میں حصہ لے گا, وہ لکڑیاں جو کٹتی جائیں گی اس کے کٹے ہوئے برادے کو خدا سونا اور چاندی بناتا جائے گا. چنانچہ دولت کی لالچ میں وہی لوگ جو نوح کا مذاق اڑاتے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کشتی بنانے آتے جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا کام خالی لکڑیوں کو کاٹنا اور ایک لاکھ لکڑیاں کاٹ کر کشتی کے لیے تیار کی. روایت یہ ہے کہ جب یہ تختے تیار ہو گئے اس کے بعد حکم آیا, وسنع الفلک بعیوننا ووحینا, کہ اے نوح اب اس کشتی کے تختوں کو ہماری وحی کی مدد سے ایک دوسرے سے ملاؤ. جبرائیل امین حضرت نوح کی مدد کو آئے اور جبرائیل تختوں کی پیمائش کرتے جا رہے تھے, کشتی کا نقشہ جبرائیل نے تیار کیا اور نوح کو بتاتے جا رہے تھے کہ کس تختے کو اس مقام پر لگاؤ, کس تختے کو اس مقام پر لگاؤ. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ 100,000 تختے تیار کیے گئے اور ان تختوں پر 124,000 انبیاء و مرسلین کے نام لکھے گئے، یعنی نوح جو بالکل ابتدائی عہد کے نبی لیکن وحی الہی تھے، حضرت نوح آدم سے لے کر خاتم تک تمام 124,000 انبیاء کے نام بتائے گئے اور حکم دیا گیا کہ ان تختوں پر ان 124,000 انبیاء کے نام تحریر کیے جائیں۔ حضرت نوح نے یہ نام لکھنا شروع کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس مقام پر شیطان آگے بڑھا، جہاں نوح ان انبیاء کے نام لکھتے تھے شیطان فوراً ان ناموں کو مٹا دیا کرتا تھا۔ نوح لکھتے لکھتے عاجز آ گئے، بار بار لکھ رہے ہیں، 124,000 انبیاء کے نام لکھنا کوئی معمولی بات نہیں، بار بار لکھ رہے ہیں اور بار بار شیطان اسے مٹائے جا رہا، یہاں تک کہ حکم الہی آیا کہ نوح تمہارے لکھنے کا طریقہ غلط، تم اس طریقے سے نام لکھو کہ سب سے اوپر خدا کا نام لکھو، اس کے بعد 124,000 انبیاء کے نام لکھو اور آخر میں تم آخری نبی کا نام لکھو۔ نوح کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے خدا کا نام لکھتے، اس کے بعد پیغمبر اسلام کا نام لکھتے، اس کے بعد دوسرے انبیاء کا نام لکھتے، غالباً یہ سوچ کر کہ پیغمبر اسلام کیونکہ سب سے جلیل القدر پیغمبر، اس لیے ان کا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ لیکن حکم ہوا کہ اے نوح، اس ترتیب سے شیطان قادر ہوگا اس تحریر کو مٹا دینے پر، تم اپنے طریقے کو بدلو، پہلے خدا کا نام لکھو، پھر تمام انبیاء کے نام لکھو اور آخر میں پیغمبر اسلام کا نام لکھو۔ اول و آخر جب یہ دو نام ہو جائیں گے خدا اور پیغمبر کا، تو اس کے بعد شیطان کو ان تختوں کے اوپر قدرت حاصل نہ ہو سکے۔ اور تاریخ بتاتی کہ حضرت نوح نے اسی انداز سے جب عمل کیا کہ سب سے پہلے خدا کا نام لکھا، پھر انبیاء کے نام لکھے اور آخر میں پیغمبر اسلام کا نام لکھا، تو اس کے بعد پھر شیطان عاجز ہو گیا اور یہ نام اس کشتی کے اوپر کندہ ہو گئے، اس کشتی کے اوپر محفوظ ہو گئے۔ ناموں کے لکھنے کے بعد اب یہ تختے جوڑنے کی بات، تو جبرائیل امین کیلوں کی ایک تھیلی لے کے آئے جس میں 129,000 کیلے موجود تھے۔ یہ روایتیں ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تاریخ انبیاء کے سلسلے میں ساری روایتیں مستند نہیں، کچھ روایتیں کمزور بھی ہیں، کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، کچھ روایتیں عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی ہماری کتابوں میں آ گئیں اور بہت کم روایتیں ایسی ہیں جو معصومین نے بیان کی۔ پھر میں ان کو کیوں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں یعنی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں کس انداز کی روایتیں، اس سے یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اس روایت کو ماننا ضروری ہے، اگر نہ مانا تو پھر یہ کفر و اسلام کی بات ہو جائے، ایسا نہیں، اگر کسی روایت پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال جبرائیل امین 129,000 کیلے لے کے آئے اور حضرت انہوں کو بتاتے گئے کہ ان کیلوں سے ان تختوں کو کس طریقے سے جوڑنا۔ جبرائیل استاد تھے، جو شاگرد تھے، اور کشتی تیار ہوتی چلی، آخر میں 5 کیلے بچے۔ یہ 5 کیلے ایسی کہ جیسے ہی روح کا نام ان کیلوں پہ لگا، یہ ایک مرتبہ چمک اٹھی، ایک مرتبہ جگمگا اٹھی، ایک عجیب قسم کا نور پھیل گیا۔ نوح نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کیسی کیلے، تو جواب دیا کہ جو وہ کیلے ہیں جو پنجتن سے منسوخ۔ نوح نے پوچھا پنجتن کون ہے، تو جبرائیل نے ایک مرتبہ 5 کے نام بتائے، پیغمبر اسلام، امیر المومنین، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین۔ نوح نے ان کیلوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے جبرائیل، ان کیلوں کو کس انداز سے لگایا جائے گا؟ جبرائیل نے بتایا، ایک کشتی کے آگے دائیں طرف، ایک کشتی کے آگے بائیں طرف، ایک کشتی کے پیچھے دائیں طرف، ایک کشتی کے پیچھے بائیں طرف، اور ایک کشتی کے وسط۔ نوح نے جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے سے ان 5 کیلوں کو لگایا۔ پہلی 4 کیلے تو اطمینان سے لگ گئی، لیکن جب 5 کیل کو اٹھا کر کشتی کے تختے میں ٹھوکا گیا تو ایک مرتبہ نوح کو خون کی سرخی نظر آئی اور ہلکا سا خون اس کیل کے نیچے سے بہتا ہوا نظر آیا۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا کہ جبرائیل، یہ اس کیل کے ٹھوکنے سے یہ خون کیسے نکلا، یہ سرخی کیسے نظر آئی؟ تو جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ وہ کیل جو حسین سے منسوب ہے اور اتنے مسائل ہیں حسین کے کہ اگر اس کیل سے خون نکل آیا تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ نوح نے بے چین ہو کر پوچھا کہ وہ کون سے مسائل ہیں؟ جبرائیل نے کچھ مسائل بیان کیے۔ چنانچہ جب نوح کی کشتی میں آخری کیل ٹھوکی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ امام مظلوم کا ذکر ہوتا جا رہا تھا اور گویا ایک قسم کی چھوٹی سی مجلس وہاں پہ منعقد ہو رہی تھی، جس میں مجلس پڑھنے والے جبرائیل تھے اور مجلس سننے والے نوح۔ بہرحال کشتی تعمیر ہو گئی، کشتی مکمل ہو گئی، کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے پر نوح نے تختی کو تعمیر کیا اور اس تختی پر پنجتن پاک کے نام لکھے گئے اور اس کشتی میں آگے کی جانب لگایا گیا اس تختی کو، تاکہ انہی ناموں کے سہارے یہ کشتی آگے بڑھے۔ کشتی تعمیر ہو چکی اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی تقریر میں بتایا کہ جب کشتی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت تمام قوم آ کے مذاق اڑایا کرتی کہ اس کو دیکھو یہ شخص بالکل پاگل ہو گیا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں اور کشتی پر یہ کشتی تعمیر کر رہا، مگر حضرت نوح اپنے کام میں لگے رہے یہاں تک یہ کشتی تعمیر ہو گئی۔ کشتی کی لمبائی چوڑائی گہرائی میں اختلاف ہے، لیکن حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے چھٹے امام سے جو روایت مروی کی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 1200 ہاتھ لمبی کشتی تھی، 800 ہاتھ چوڑی تھی اور 80 ہاتھ گہری۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھا رہے تھے تو کسی نے اعتراض کیا تھا کہ اے نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تازہ تازہ مرے ہوئے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی جان نہ نکلی ہو، لوگوں نے انہیں مردہ سمجھ کے دفن کر دیا، انہیں آپ زندہ کر رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں، کسی ایسے آدمی کو زندہ کریں جس کو مرے ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہو۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ اس اعتراض کرنے والے سے سوال کیا کہ تو ہی یہ بتا کہ میں کسے زندہ کروں، تو جواب دیا کسی ایسے آدمی کو زندہ کریں جو حضرت نوح کے طوفان کے وقت موجود۔ حضرت عیسیٰ نے سنا، روایت یہ ہے کہ اپنے آگے سے مٹی کو اٹھایا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس کے بعد اس مٹی کو زمین سے پھینکا اور اس زمین کے اندر سے ایک شخص نکل کے آیا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، بھموں کے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے بال سفید تھے، پورے جسم کے بال سفید تھے، اور آ کر حضرت عیسیٰ کو سلام دیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ اس آدمی سے اعتراض کرنے والے سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرے خواہش کے مطابق اسے زندہ کر دیا۔ اس آدمی نے ایک مرتبہ اس قبر سے نکلنے والے سے سوال کیا تو اس نے جو سوالات کی ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کشتی جس کے اندر حضرت نوح نے اپنے جاننے والوں کو، اپنے ایمان لانے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، وہ کشتی کیسی؟ تو اس قبر سے نکلنے والے مردے جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ حضرت نوح کے پوتے حضرت سام کے بیٹے جو اس کشتی میں سوار تھے، انہوں نے کشتی کی جو لمبائی چوڑائی بتائی یہ وہی لمبائی چوڑائی ہے کہ جو چھٹے امام کی اس روایت کے اندر موجود، یعنی 1200 ہاتھ لمبی، 800 ہاتھ چوڑی، 80 ہاتھ گئے۔ کشتی تعمیر ہو چکی اور اب نوح کو انتظار ہے کہ طوفان کا وقت آئے، اس میں خدا اپنا عمل پذیر ہونے والا ہو اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی میں بیٹھوں۔ خدا نے اس وقت وعدہ کیا کہ اے نوح، میں تمہیں، تمہارے اہل و عیال کو اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے تمام مردوں اور عورتوں کو اس طوفان سے بچاؤں گا اور ان کے علاوہ کوئی نہ بچ سکے۔ پھر جیسا کہ میں نے گزشتہ مہینے کی تقریر میں عرض کیا تھا، ایک وہ دن آیا کہ مسجد کوفہ کے صحن میں بنے ہوئے تندور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح کی بیوی جو روٹیاں لگا رہی تھی گھبرا کے شوہر کے پاس گئی، حضرت نوح دوڑتے ہوئے آئے، ایک پتھر کو رکھ دیا تندور پر تاکہ پانی رک جائے اور گھبرا کے کہا کہ خدا بندہ، تیرا وعدہ تو یہ تھا کہ میں، میرے اہل عیال اور مجھ پر ایمان لانے والے تمام مرد اور تمام عورتیں بچ جائیں، یہ تو طوفان آ گیا اور ابھی ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ کہا کہ اے نوح، اس وقت تک یہ پانی زمین پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ تمام لوگ اس کشتی میں سوار نہ ہو جائیں کہ جن کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا۔ اے نوح، اب سب کو جمع کرنا شروع کر۔ حضرت نوح نے جمع کرنا شروع کیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو تو جمع کر لیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا ان جانوروں کو جمع کرنا جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس کشتی میں جانا۔ حضرت نوح جمع کر رہے ہیں لیکن پریشان ہوئے جا رہے ہیں، آخر گھبرا کے کہا کہ خدا بندہ، ان جانوروں کو میں کس طرح سے جمع کروں، یہ اتنی دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ میری آواز بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے، میں خود بھی وہاں جاؤں تو ایک طویل عرصہ چاہیے۔ خدا نے نوح کی مدد کی، ایک مرتبہ ایسی تیز آندھی چلی، ایسی تیز ہوا چلی کہ جہاں جہاں جو جانور، جہاں جہاں جانوروں کے جو قسم، ایک ایک جوڑا ہر مقام سے اڑتا ہوا آیا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر حضرت نوح کی کشتی تیار ہے۔ حضرت نوح نے جلدی جلدی اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والے تمام مومنین و مومنات کو اس کشتی میں جمع کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام جانوروں کو اس کشتی میں جگہ دیتے چلے۔ ایک روایت شیطان کے داخل ہونے کی میں نے گزشتہ تقریر میں بتائی تھی، ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، وہ بھی میں پیش کیے دیتا ہوں۔ لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ ابھی جو آپ تفصیل سنیں گے اس واقعے کی، اس میں جانوروں کے بارے میں کچھ روایتیں آ رہی ہیں، اب آپ اس پر مانیں اور یقین کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، معصوم کی روایت، اور اگر آپ کا دل اس پر نہ مانے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ روایتیں اتنی مستند نہیں۔ بہرحال اب روایت یہ ہے کہ حضرت نوح تمام جانوروں کو اس کشتی کے اندر داخل کرنے لگے۔ جب بکری کی باری آئی تو بکری ایک مرتبہ اڑ گئی اور بکری ایک مرتبہ داخل ہونے سے کترانے لگی اور بھاگنے لگی۔ حضرت نوح نے اس کو دم سے پکڑ کر کھینچا جس کے نتیجے میں اس کی دم چھوٹ گئی، اس کی دم ٹوٹ گئی اور اس کی شرمگاہ آیا ہو گئی، واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے آج تک بکریوں کی دم انتہائی چھوٹی ہوا کرتی. یہ وہی واقعہ نوح والی پہلی بکری کہ جس نے حضرت نوح سے کشمکش کی، حضرت نوح سے کھینچا تانی کی، جس کے نتیجے میں اس کی دم ٹوٹ کر اتنی چھوٹی رہ گئی. بہرحال بڑی مشکل سے کشتی کے اندر بکری کو داخل کیا گیا. اس کے بعد آخر میں گدھے کی باری آئی. جب گدھا اس کشتی کے اندر داخل ہوا تو اپنی فطرت کے مطابق جب اس کے اگلے دو پاؤں کشتی کے اندر جا چکے اور پچھلے دو پاؤں کشتی کے باہر تھے تو وہ اڑ کر خراب ہو گیا، آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگا. اور اسی وقت ایک مرتبہ بارش ہونے لگی اور تندور کا پانی ابلنے لگا. حضرت نوح نے دیکھا کہ پانی بڑھتا جا رہا اور اب تک کشتی کا دروازہ بند نہیں ہو سکا کیونکہ گدھا اس دروازے پر اڑا کھڑا ہوا. حضرت نوح نے ایک مرتبہ اس کے دونوں کان پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا اور اس گدھے کے کان لمبے ہونے لگے. حضرت نوح کانوں سے پکڑ کر اسے کھینچ رہے ہیں اور وہ سختی کے ساتھ آدھا جسم اندر ہے آدھا باہر ہے اڑا ہوا کھڑا. حضرت نوح نے اس وقت ایک مرتبہ اس کے کانوں سے اس کو کھینچتے ہوئے کہا کہ اے شیطان جلدی سے داخل ہو جا. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کتے کے واقعے میں یہی چیز کہ کیونکہ انبیاء کے نام لکھے ہوئے تھے اس کشتی پر، پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے اس کشتی پر، اس لیے شیطان جو چاروں طرف پانی کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے بڑا پریشان تھا، لیکن اس کشتی میں تو داخل ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ کشتی کے مالک نوح اجازت نہ دے دیں، اس لیے کہ کشتی حصار میں تھی، معصومین کے ناموں سے یہ کشتی گھری ہوئی. حضرت نوح کا اتنا کہنا کہ شیطان داخل ہو جا، گدھا تو داخل ہوا ہی ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی داخل ہو گیا. اور گدھے کے اس سستی کرنے کی وجہ سے خدا نے اسے یہ سزا دی ہے کہ قیامت تک ہر مقام پر گدھے کی فطرت میں اڑ جانا، اپنے مقام پر کھڑے ہو جانا اور مالک کے چابک اور کوڑے کھانا یہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا، کیونکہ گدھا سبب بنا تھا شیطان کو کشتی نوح میں پہنچانے کا. اب روایت یہ ہے کہ جب گدھا داخل ہو گیا تو کشتی کا دروازہ بند کیا جانے لگا. ایک آخری دروازہ، چھوٹا سا دروازہ رہ گیا تھا جس سے حضرت نوح باہر آئے، دیکھنے لگے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے اور کشتی جو ہے وہ بلند ہوتی چلی جا رہی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت نوح کی نگاہ اپنے بیٹے کنعان پر پڑی جو اس وقت دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ تھا. اب یہ ایک روایت ہے، اس وقت دنیا کا سب سے اونچا جو پہاڑ تھا اس پہاڑ کے اوپر، اور یہ پہاڑ کوفے کے قریب، حضرت نوح کوفے کے رہنے والے، کوفے کے قریب یہ پہاڑ تھا، کوفے سے چند میل کے فاصلے پر، لیکن سب سے اونچا دنیا کا پہاڑ تھا. اس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا کنعان جا کر کھڑا ہو گیا. حضرت نوح نے دیکھا کہ طوفان بڑھتا جا رہا ہے، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، زمین کا ایک ایک مسام پانی کو خارج کر رہا ہے، پانی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. نوح نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. پہلے تو خدا سے کہا کہ خدا بندہ یہ میرا بیٹا ہے کیا غرق ہو جائے گا، جبکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا. تو اس وقت جواب یہی ملا کہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل بہتر عمل نہیں. حضرت نوح کو یہ جواب ملا خدا کی جانب سے. بعض علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنعان حضرت نوح کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ حضرت نوح کی جو دوسری بیوی تھی واغیرہ. پہلی بیوی تو امورہ تھی، جن کا واقعہ تفصیل سے آیا کہ جس طرح حضرت نوح پر سب سے پہلے وہ ایمان لائیں، ان کے والدین نے ظلم و ستم کیا، ایک سال کا قید میں رہیں اور اس کے بعد پھر نوح کے معجزے سے صحیح اور سالم قید سے آزاد ہو گئی. ایک تو وہ بیوی تھی جن سے حضرت نوح کے تین بیٹے تھے، سام، حام اور یاف، اور دوسری بیٹی واغیرہ. علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی یہ دوسری بیٹی جو کافرہ تھی اور جو اس طوفان میں غرق ہو گئی، یہ بیٹا ان کے پہلے شوہر سے تھا، حضرت نوح کی سگی اولاد نہیں تھا. لیکن آٹھویں امام سے جب کسی نے پوچھا تو امام نے کہا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حضرت نوح کا سگا بیٹا تھا، لیکن کیونکہ عمل اس کا نیک نہیں تھا اس لیے خدا نے اس کے رشتے کو منقطع کر دیا. تو نوح پکار پکار کر بیٹے سے کہتے رہے کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا. نوح نے اس بڑے پہاڑ کو دیکھا اور کہا کہ یہ پہاڑ مجھے اس آفت سے، اس عذاب سے، اس طوفان سے بچائے گا. سابی الى الجبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس طوفان سے، اس پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح تو مایوس ہو گئے، وہ اپنے ایک مرتبہ کشتی کے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا. لیکن روایتیں یہ کہ کیونکہ نوح کے بیٹے نے اس پہاڑ کو اپنا سہارا بنانا چاہا تھا اور خدا کے مقابلے میں اس پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ سمجھا، خدا کو چھوڑ کر اس پہاڑ کا سہارا پکڑا، اس لیے خدا نے اس پہاڑ کو ریت کے ذرے کے مانند اڑا دیا، ذرہ ذرہ کر کے پورے پہاڑ کو اڑا دیا جس مقام پر یہ پہاڑ، وہ پورا پہاڑ غائب ہو گیا اور اس کے مقام پر ایک دریا بہنے لگا۔ کہ نوح کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ میں پانی سے اس پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، میں پانی سے بچنے کے لیے اس پہاڑ کا سہارا لوں گا، مجھے خدا کی مدد نہیں چاہیے، پہاڑ میرے لیے کافی۔ تو خدا نے وہ پہاڑ بھی وہاں سے اڑا دیا، غائب کر دیا ہواؤں کے ذریعے سے، اور اس کے مقام پر وہی دریا بہا دیا، وہی پانی بہا دیا جس سے بچنے کے لیے نوح کا بیٹا اس پہاڑی کے پہاڑی کا سہارا تلاش کر رہا تھا۔ اور اس دریا کا نام نئے تھا، جس دریا کا نام نئے پڑ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دریا خشک ہو گیا، یہ دریا سوکھ گیا۔ سوکھنے کو عربی میں جب کہتے ہیں، اور اسی لیے اس علاقے کا نام پڑ گیا نئے جب، یعنی وہ دریا جو خشک ہو گیا۔ نئے دریا کا نام جب مانے سوکھ جانا، خشک ہو جانا۔ جب دریا سوکھ گیا تو اس علاقے کو نئے جب کہا جانے لگا، یعنی سوکھا ہوا دریا۔ اور کثرت استعمال سے یہ لفظ نئے جب نجب بن گیا، اور یہ نجب وہی مقام ہے جہاں بعد میں حضرت نوح بھی دفن ہوئے، اور جہاں پر بعد میں امیر المومنین بھی دفن ہوئے۔ ان کی قبر حضرت نوح نے تیار کی، اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ مہینے بیان کر چکا ہوں۔ تو نجب یہ وہ مقام تھا جہاں پر اس لڑکے نوح کے بیٹے کنعان نے پناہ لینا چاہی تھی، بچنا چاہا تھا، مگر خدا نے ایک مرتبہ اس کی پناہ گاہ کو ختم کر دیا۔ اب حضرت نوح کشتی کے اندر ہے۔ روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ کشتی 3 منزلہ کشتی، اور اس کشتی میں 90 مختلف چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے۔ حضرت نوح نے اس کشتی کے اندر داخل ہونے کے بعد تمام جانوروں وغیرہ کو ترتیب سے بٹھانا شروع کیا، ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ سب سے نچلی منزل کے اندر تمام درندے اور چوپائے رکھے تھے، تمام درندے اور چوپائے وہ سب سے نچلی منزل میں تھے۔ درمیان کی منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھا گیا۔ اتنے سارے اتنے طویل عرصے کے لیے کشتی والوں کے، تمام جانوروں کے، تمام درندوں اور چرندوں کے، اور تمام انسانوں کے کھانے پینے کا سامان بیچ کے منزل میں رکھا گیا۔ اور ایک روایت یہ کہ جتنے پرندے تھے ان سب کو بھی بیچ کی منزل میں رکھا گیا، اور ایک سب سے اوپر کی منزل تھی جس میں انسانوں کو رکھا گیا۔ حضرت نوح، ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والے، یہ سب کے سب اوپر کی منزل میں تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ چونٹی، کیونکہ بہت چھوٹا جانور اور اس کے کچل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اسے بھی حضرت نوح نے اپنے ساتھ سب سے اوپر کی منزل میں رکھا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ کشتی بہتی چلی جا رہی، اس طریقے سے اس طوفان کا مقابلہ کر رہے تھے یہ لوگ، اور کشتی بہ رہی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریب میں بتایا تھا کہ جس وقت یہ طوفان آیا، اس وقت صرف ایک انسان ایسا جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا اور پھر بھی بچ گیا، وہ اور ابن انوح، حضرت آدم کی ایک بیٹی کا، جس کا نکاح شیطان کے بیٹے سے ہوا تھا، اس بیٹی کا لڑکا اور جو اتنا طویل القامت تھا جب یہ طوفان آیا تھا، تو وہ اس طوفان کے اندر کھڑا ہوا تھا زمین پر، اور اتنا وہ لمبا تھا کہ اس طوفان کی حالت میں وہ ایک مرتبہ پانی سے مچھلیاں نکالتا تھا، اور سر کے اوپر سورج کے قریب لے جا کر سورج کی گرمی سے مچھلیوں کو پکایا کرتا تھا اور کھا لیا کرتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا اس دنیا کا کہ جو اس کشتی پر بھی سوار نہیں ہوا اور پھر بھی اس کی جان بچ گئی۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے وہ مارا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئی۔ اب جب طوفان آیا اور یہ کشتی بہنے لگی، تو حضرت نوح نے ایک کام اور کیا، اور وہ یہ کہ کعبے کی طرف جہاں پر حضرت آدم کی قبر تھی، حضرت آدم کی قبر کو کھودا، اور حضرت آدم کی میت کو شیشم کی لکڑی کے تابوت میں رکھا، اور اس تابوت کو ملا کر کشتی لے لو۔ پانی بڑھنا شروع ہوا دنیا میں، کشتی اوپر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کشتی دنیا میں گھومنے لگی۔ تو گھومتے گھومتے جب یہ خانہ کعبہ کے قریب آئی، تو اس کشتی نے بھی خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد گھومی۔ کعبہ وہ واحد مقام تھا، اور ابن انوح وہ واحد شخص تھا جو کشتی کے باہر ہے اور محفوظ ہے۔ کعبہ وہ واحد سرزمین تھی کہ جو دنیا پر ہے، لیکن وہاں پر پانی کوئی نہیں آیا تھا، وہ کس انداز سے بچی تھی پانی سے، یہ تفصیل بھی آ چکی ہے، اس میں دوبارہ بیان کرنے سے سوائے وقت کی تذیق اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بہرحال کشتی انوح خانہ کعبہ کا طواف کر کے بہتی جا رہی، اور بیٹھے بیٹھے 4 ایسے مقامات آئے جہاں یہ کشتی انوح اس طریقے سے ہلنے لگی کہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے اب ڈوبی اور اب ڈوبی۔ اور ان 4 مقامات پر بعض روایات کے مطابق جب حضرت نوح نے جہار کا معصومین کے ناموں کا واسطہ دیا تب اس کشتی کو تبروک قرار آیا. ایک کوفہ خود کوفے کے اندر سے جب یہ کشتی نکلی اور تھوڑا آگے بڑھی تھی نجف کے علاقے پر پہنچی تھی تو ایک مرتبہ یہ کشتی ہلنے لگی. دوسرا شام جب شام کے علاقے سے یہ کشتی گزری ایک مرتبہ کشتی پھر ہلی اور ایسا لگا کہ اب ڈوبی اور اب ڈوبی. حضرت نوح نے دعا مانگی معصومین کے حوالے سے اور وہ کشتی بچ گئی. تیسرا مقام کربلا کا مقام جس کی تفصیل میں نے بتا دی کہ کربلا کے مقام پر تو یہ کشتی اتنے زیادہ ہچکولے کھانے لگی اتنا زیادہ ڈگمگانے لگی کہ ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوب جائے. اس وقت انہوں نے گھبرا کے پوچھا بھی تھا خدا بندہ یہ اس مقام پر کیا خاص بات ہے, اور ایک مرتبہ پھر جبرائیل نے تمام مسائل بیان کیے تھے اور کشتی نوح کے اندر بھی کربلا کے مسائل کا ذکر ہوا تھا. اور چوتھا اور آخری مقام جب ایک مرتبہ یہ کشتی چلتے چلتے کوہ جودی وہ جودی پہاڑ جو عراق میں موسر کے قریب جا کر اس سے ٹکرائی تھی اور وہاں جا کر کشتی ٹھہرنے والی تو زور سے ٹکرائی تھی, اور اس وقت نوح نے چہاردہ معصومین کا واسطہ دیا تھا تب اس کشتی کو تبروک قرار آیا تھا. اب روایتوں میں لکھا ہے کہ 40 دن تک بارش ہوتی رہی, 40 دن تک پانی برستا رہا, 40 دن تک زمین کے اندر سے پانی نکلتا رہا, اور اس عرصے میں کشتی بہتی چلی جا رہی. اب کشتی کے اندر کئی مہینے ہو گئے ان لوگوں کو, 40 دن تو پانی بہتا رہا اور برستا رہا, پھر پانی قائم ہو گیا کھڑا ہو گیا اور کئی مہینے اسی حالت میں گزر گئے. تو کشتی کے اندر کثرت سے گندگی پھیل گئی, گندگی بہت زیادہ ہو گئی. اس وقت کشتی والوں نے حضرت نوح سے شکایت کی کہ یا نبی اللہ چاروں طرف سے بند کشتی, تمام جانور اور تمام انسان اسی کشتی میں کھا پی رہے اور اسی کشتی کے اندر اپنی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں. یا نبی اللہ گندگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, بدبو بڑھتی چلی جا رہی, اسی طریقے سے آپ ہمیں اس گندگی سے بچائیں. ایک روایت کی بنا پر حضرت نوح نے سنا, آگے بڑھے اور ہاتھی کی ناک پہ ہاتھ پھیرا, جس کے نتیجے میں ہاتھی کو چھینک آئی اور اس چھینک کے ساتھ ہاتھی کے جسم سے سور برآمد ہوئے. اب یہ کس حد تک صحیح ہے روایت, جدید سائنس اس کی تحقیق کرتی ہے یا تصدیق کرتی, لیکن بہرحال ایک روایت کہ حضرت نوح کا ہاتھ پھیرنا کہ ہاتھی کو چھینک آئی اور اس چھینک کے ساتھ ہاتھی کے جسم سے سور برآمد ہوئے, اور اس سے پہلے سور اس دنیا میں نہیں پائے جاتے, کیونکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ سور اور بلی یہ دو وہ جانور جو اس کشتی کی پیدائش ہے, اس کشتی میں پیدا ہوئے تھے, اس سے پہلے نہیں پائے جاتے. تو جب حضرت نوح نے ہاتھی کی سون پہ ہاتھ پھیرا, ہاتھی کو چھینک آئی, سور نکلے, اور سور کے بارے میں تو آپ کے علم ہے کہ کس طرح سے گندگی خور جانور, کتنی کثرت کے ساتھ یہ گندگی کھایا کرتا ہے. یہاں تک کہ یہ تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت اسپین پر تھی اور پورے زور و شور کے ساتھ مسلمان حکومت کر رہے تو اسپین کے برابر فرانس کا جو ملک تھا وہاں اتنی جہالت اور اتنی کم عقلی کا دورہ تھا کہ وہاں پیرس کی گلیوں پر کوڑے کرکٹ کو صاف کرنے کے لیے پیرس کی جو بلدیا تھی اس نے سور ملازم رکھے ہوئے تھے جن کو صبح سویرے چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ تمام شہر کے اندر گھوم پھر کر جہاں جہاں کوڑا کرکٹ گندگی نظر آئے وہ اسے کھائیں اور شہر جو ہے وہ پاک صاف ہوتا چلا جائے. بہرحال کشتی نوح میں تو ایک مجبوری کی بات تھی, خدا نے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں. سور پیدا ہوئے اور سور پیدا ہونے کے بعد صفائی کا مسئلہ حل ہوتا چلا گیا. اب کشتی کے اندر جتنی گندگی آتی ہے وہ ساری کی ساری یہ سور کھا لیا کرتے ہیں. اب ایک روایت اور ہے کہ کشتی بہتی چلی جا رہی ہے, گندگی کا مسئلہ تو ختم ہوا. حضرت نوح نے سختی کے ساتھ یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کشتی میں کوئی جانور کسی سے جھکتی نہ تھا, یعنی کوئی جانور اپنی مادہ کے قریب نہ جانے پائے, کوئی جانور اپنی مادہ سے صحبت نہ کرنے پائے. دو جانوروں نے حضرت نوح کے اس حکم کی خلاف ورزی, ایک تو کتا تھا جس نے حضرت نوح کا یہ حکم سنا کہ جب تک کہ یہ طوفان ہے, جب تک کہ یہ کشتی سے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں, اس وقت تک اس کشتی کے اندر کوئی جانور اپنی مادہ کے قریب نہ جائے, اس لیے کہ اس وقت اس کشتی کے اندر خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا ضروری ہے, جگہ کم ہے اور اگر زیادہ ہو گئی نسل تو ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا. حضرت نوح کے اس حکم کے خلاف ورزی سب سے پہلے چوہے نے, اور چوہے نے یہ حکم سننے کے باوجود اپنی فطری خواہش کہیے یا اپنے جذبات کا ہیجان کہیے, ایک مرتبہ وہ نہ مانا اور چوہیا کے قریب چلا گیا, جس کے نتیجے میں پھر چوہوں کے بچے پیدا ہونے لگے, کثرت کے ساتھ چوہوں کی نسل پیدا ہونے لگی. حضرت نوح نے یہ منظر دیکھا کہ چوہا میرے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی زوجہ کے قریب, اپنی بیوی کے قریب, چوہیا کے قریب جا رہا, تو ایک مرتبہ اسے بد دعا دی کہ تجھے کبھی چین اور قرار نہ آنے پائے, یہی تیری حالت رہی, جس کے نتیجے میں چوہا بار بار چڑیا کے قریب جاتا اور کثرت کے ساتھ چوہے پیدا ہونے لگے, یہاں تک کہ کشتی کے اندر چوہوں کی پیدائش ایک مسئلہ بن گئی. کشتی والے پریشان ہو کر حضرت نوح کے پاس آئے، یا نبی اللہ یہ چوہے اتنی کثرت سے پیدا ہو گئے کہ یہ ہر چیز کو کاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ کشتی کے تختوں کو بھی انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، کشتی کے تختوں پر بھی انہوں نے اپنے دانت چلانا شروع کر دیے، یا نبی اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ حضرت نوح نے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ روایتیں جن کی صحت اور جن کا غلط ہونا یہ تو علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے آئے، لیکن یہ روایتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان روایتوں کو نہ مانے تو کوئی حرج نہیں، بہرحال سننے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی روایتیں ہماری تاریخ میں موجود۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شیر کی ناک پہ ہاتھ پھیرا، اگلی دفعہ شیر کو چھینک آئی اور اس کے ساتھ ہی بلی کا ایک جوڑا شیر سے خارج ہوا۔ جب بلی پیدا ہوئی، بلی اور بلّا، تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ بلیوں نے چوہوں کو کھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ جو چوہوں کی نسل بڑھ رہی تھی اور کشتی کے وجود کو خطرہ پیدا ہو چکا تھا، وہ خطرہ ٹل گیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنے کے باوجود کہ چوہے کو نوح نے بددعا دی، اور اب چاہیے یہ تھا کہ دوسرے جانور اور سمجھ جاتے، باقی جانور تو سمجھ گئے، لیکن کتا پھر بھی باز نہ آیا، اور کتے نے بھی ایک مرتبہ اپنی مادہ یعنی کٹیا سے قربت اختیار کر لی۔ جب حضرت نوح کی نگاہ اس منظر پہ پڑی کہ کتا باوجود میرے حکم کو سننے اور باوجود یہ دیکھنے کے کہ چوہے کو بددعا دی جا چکی، پھر بھی ایک مرتبہ کتیا کے قریب گیا، تو حضرت نوح نے ایک مرتبہ ان دونوں کو مار کے ایک دوسرے سے جدا کیا اور بددعا دی کہ قیامت تک ہمیشہ تیرے ساتھ یہی حال رہے کہ جب تو اپنی مادہ کے قریب جائے تو تجھے انتہائی رسوائی کے ساتھ علیحدہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک یہی منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جب کتا اپنی مادہ کے قریب جاتا ہے تو پتھر مار مار کر یہ شور مچا مچا کے اسے رسوا کیا جاتا ہے اور جدا کیا جاتا ہے۔ اب بہرحال یہ روایتیں ہیں اس تشکیل نو کے بارے میں، کشتی بیٹھی جا رہی ہے اور اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کوہ جوزی سے یہ کشتی ٹکرائی، نوح نے آل محمد کا واسطہ دیا اور کشتی اسی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ بس یہی تک صحیح گزشتہ تقریر ہوئی تھی، چنانچہ آپ سمجھیے یہ جو اب تک کی گفتگو تھی یہ گزشتہ تقریر کی ریپیٹیشن نہیں تھی، بلکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گزشتہ تقریر میں کشتی نوح کا تذکرہ میں نے بہت مختصر لیا، تو بعض احباب نے گلا کیا کہ اس کو آپ تفصیل سے بیان کر دیں، چنانچہ اس کی تفصیل۔ اب کوہ جودی کے اوپر جب یہ کشتی ٹھہر گئی تو ایک مرتبہ حضرت نوح باہر آئے، دیکھا کہ پانی برسنا تو بند ہو گیا، پانی زمین پہ نکلنا تو بند ہو گیا، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ ابھی پانی مکمل طور پر اترا ہے یا نہیں اترا، کیونکہ انتہائی شدید اندھیرا چھایا ہوا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے حضرت نوح نے ابتدا جب طوفان شروع ہوا تھا خدا سے دعا کی تھی کہ خدا بندہ اتنا شدید اندھیرا رہتا کہ دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، نماز کے اوقات کے بارے میں علم نہیں ہو پاتا، تو خدا نے حضرت نوح کو دو موتی عطا کیے تھے، ایک موتی دن بھر چمکتا رہتا تھا، ایک موتی رات بھر چمکتا رہتا تھا۔ اب جب طوفان ختم ہو گیا اور بارش برسنا بند ہو گئی مگر پانی تو چڑھا ہوا، حضرت نوح باہر آئے، ایک مرتبہ باہر آنے کے بعد حضرت نوح نے یہ دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت۔ سنا کہ حضرت نوح نے سب سے پہلے کتے کو بھیجا، سب سے پہلے کوے کو بھیجا تاکہ کوا جائے اور دنیا کی حالت دیکھ کے باہر آئے۔ کوا اڑا اور اڑتے اڑتے کسی مقام پر پہنچا تو وہاں اسے کوئی مردار جانور نظر آ گیا۔ اب بجائے اس سے کہ نوح نے، ایک نبی نے، ایک پیغمبر نے جو کام اس کے حوالے کیا وہ اس کام کو پورا کرے، وہ ایک مرتبہ پلٹ کے واپس نہ آیا بلکہ اسی جگہ بیٹھ کر اس مردار کو کھاتا رہا، اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، کوا نکل کے باہر نہ آیا، تو اب حضرت نوح نے ایک مرتبہ کبوتر کو بھیجا، وہ باپتا کو جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، کبوتر کو بھیجا، یہ باپتا اڑ کر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کبوتر پلٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا ایک پتا تھا، جس سے حضرت نوح کو یہ معلوم ہوا کہ زیتون کے اس پتے سے کہ درخت جو پودے جو ہیں وہ باہر نکل آئے، لیکن ابھی یہ پانی پودوں سے نیچے اترا ہے یا نہیں نیچے اترا، اتنا تو یقین ہو گیا کہ پانی کم ہوتے 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 بہت کم رہ گیا، اتنا کم رہ گیا ہے کہ اوپر سے پتے اور پودے اور درخت نظر آ گئے، تبھی یہ زیتون کا پتا توڑ کے لایا ہے، لیکن یہ پتا نہیں چلا کہ ابھی زمین نکلی ہے یا زمین نہیں نکلی۔ سنا کہ حضرت نوح کچھ عرصے اور انتظار کرتے رہے، اور اسی باپتا نے آ کر حضرت نوح کو یہ بھی بتایا تھا کہ یا نبی اللہ، وہ کوا جو ہے وہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا مردار کھانے میں مصروف، حضرت نوح نے اس کوے کو بددعا دی تھی کہ تو تیری خوراک اب تمام زندگی یہ مردار رہے، جب تو نے نبی کا حکم چھوڑا، ایک مردار کو، ایک مردہ جانور کو دیکھ کر اپنا پیٹ بھرنے میں لگ گیا، تو بددعا دی کہ اب تیری خوراک یہ بھی مردار رہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کوا مردار کو سب سے زیادہ پسند کیا کرتا، اس سڑے ہوئے گوشت کو، اس سڑے ہوئے جانور کو۔ بہرحال باپتا آ گئی اور اپنے ساتھ زیتون کا پتا لے کے آئی. کچھ عرصہ گزرا, حضرت نوح نے پھر کبوتر کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی نیچے اترا ہے یا نہیں اترا. کبوتر ایک مرتبہ گیا اور اب جو پلٹ کے آیا تو اس کے پاؤں پر کیچڑ لگی ہوئی. اس سے حضرت نوح نے اندازہ لگا لیا کہ اب پانی اتنا اتر گیا کہ زمین نظر آنے لگی ہے اور زمین پر اب تک وہ کیچڑ پھیلے ہوئے. حضرت نوح سمجھ گئے کہ پانی مکمل طور پہ اتر چکا. حضرت نوح اپنے ساتھیوں کو کشتی سے اتار رہے ہیں, مگر اترنے سے پہلے پہلے مرتبہ اس کبوتر کو حضرت نوح دعا دیتے ہیں کہ جس طرح تو نے میرے حکم کی تعمیل میں اپنے پاؤں کو ایک کیچڑ کے اندر باندھ لیا اور اس کیچڑ پہ جا کر بیٹھ گئی تاکہ میرے حکم کی تعمیل ہو, خداوندہ تو اس کے پاؤں اور اس کی چونچ کو سرخ کر دے. کہا جاتا ہے کہ آج تک کبوتر کے پاؤں اور کبوتر کی چونچ میں جو سرخی ہے وہ حضرت نوح کی کسی دعا کا نتیجہ جو حضرت نوح نے باختہ کی اس خدمت سے خوش ہو کر اسے عطا کی. بہرحال اس کے بعد حضرت نوح نے کشتی کا دروازہ کھولا, تمام جانوروں کو اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا. اب جاتے وقت جو جانور تھے, آتے وقت ان میں سور کا اور بلی کا اضافہ ہو چکا تھا. دو نئی نسلیں اس دنیا میں وجود میں آئیں اور حضرت نوح اپنے بیٹوں کو لے کر اطمینان کے ساتھ نیچے اتر آئے. 80 آدمی تھے حضرت نوح کے ماننے والے. چنانچہ سب سے پہلے شہر تعمیر کیا حضرت نوح نے, اس کا نام رکھا سوکوت تمانی, 80 آدمیوں کا شہر. اس میں حضرت نوح, ان کی زوجہ جناب امورا, جن کا ایک نام جناب ہیکل بھی, اور ان کے تین بیٹے سام, حام, یاف, اور ان بیٹوں کی اولاد یعنی موسیٰ, حضرت نوح کے پوتے پڑوتے وغیرہ, یہ سب اترے اور 80 ماننے والے اترے. حضرت نوح نے دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت آدم کا تابوت نکالا اور لے جا کر نجف اشرف میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا. اس کے بعد حضرت نوح اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے لگے. روایتوں میں یہ ہے کہ جب حضرت نوح باہر آئے اور انہوں نے چاروں طرف مری ہوئی لاشیں دیکھی, طوفان کے نتیجے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا, تو ایک مرتبہ حضرت نوح کے دل پر بڑا اثر ہوا. حضرت نوح کو اتنے سارے آدمیوں کی موت سے انتہائی صدمہ ہوا اور ایک مرتبہ کہا کہ میں نے کیسی دعا مانگی تھی جس کے نتیجے میں تمام نسل انسانی تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد حضرت نوح بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری کی حالت میں حضرت نوح کا انتقال ہو گیا 500 سال کے عرصے کے بعد. جب حضرت نوح کے دل اپنی بد دعا پر تکلیف اور اپنی بد دعا پر صدمہ ظاہر ہوا تو خدا نے بھی کہا کہ اے نوح, اب میں نے تمہارا صدمہ دیکھ لیا ہے, آج کے بعد اس دنیا پہ کبھی یہ عذاب نہیں آئے گا کہ بیک وقت پوری دنیا طوفان میں غرق ہو جائے, بیک وقت پوری دنیا کی آبادی تباہ ہو جائے. آج کے بعد کبھی پوری دنیا پر ایک ساتھ کوئی عذاب نہیں آئے گا. اور حضرت نوح بہرحال اب اس دنیا کے اندر اسی بیماری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اس دوران میں حضرت نوح نے ایک کام اور کیا, بابل کے شہر کی تعمیر کی, اور یہ وہی شہر بابل ہے جہاں پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, جن کے حالات انشاءاللہ آئندہ مہینے آپ کے سامنے آئیں گے. اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا. اس واقعے کے بارے میں روایتیں مختلف, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ واقعہ کشتی کے اندر پیش آیا تھا, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ واقعہ کشتی سے اترنے کے بعد پیش آیا تھا. اور اس واقعے نے ایک مرتبہ نوح کی اولاد میں دشمنی کے سلسلے کو قائم کر دیا, جس کے نتیجے میں بعد کے تمام انبیاء کو پردہ غیبت میں جانا پڑا. وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ اس کشتی سے اترنے کے بعد دنیا میں آ کر یا اسی کشتی میں ایک مرتبہ حضرت نوح لیٹے ہوئے. روایتیں یہ ہے کہ کیونکہ بیمار تھے, اور اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد کا واقعہ, وہ بیمار تھے اس لیے حضرت نوح تھکن اور بخار ہر وقت ان کو گھیرے میں لیتا تھا. حضرت نوح ایک مرتبہ لیتے ہوئے اور ان کے تینوں بیٹے سام, حام اور یاف, یہ تینوں بیٹے وہاں پر موجود. تیز ہوا چلی اور حضرت نوح کا سطر کھل گیا, حضرت نوح کا نیچے کا لباس اڑنے لگا, حضرت نوح کا جسم دکھائی دینے لگا. حضرت نوح کو برہنا جو دیکھا تو ایک مرتبہ سام جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے باپ کے لباس کو ٹھیک کریں اور باپ کے جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. سام تو باپ کی شرمگاہ کو ڈھک رہے. حام اور یاس نے ایک مرتبہ ہنسنا شروع کر دیا حضرت نوح کے اس لباس کو اڑتا دیکھ کر. بلکہ ایک روایت میں دیکھیے, ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے اور اپنے بھائی سام کو روکنے لگے کہ رک جاؤ, بابا کا لباس اڑ رہا ہے, ہم اور تم بیٹھ کے مزے لیتے ہیں. سام بار بار آگے بڑھ کر لباس ٹھیک کر رہے, حام اور یاس بار بار سام کو پیچھے ہٹا رہے تاکہ نوح کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں ان کا لباس اڑتا رہے. حضرت نوح کی آنکھ کھل گئی تجمتج. ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ سام تو آگے بڑھ کر میرے جسم کو چھپا رہا اور حام اور یاس بجائے اس کے کہ میرا جسم چھپائے الٹا اسے روک رہے اور یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہوا چلتی رہے, میرا لباس اڑتا رہے. بس یہ دیکھنا تھا کہ حضرت نوح کو ایک مرتبہ جلال آ گیا اور حضرت نوح نے اپنے دونوں بیٹوں حام اور یاس کو بد دعا دی کہ خدا تمہارے چہروں کو سیاہ کرے اور خدا تمہاری نسل کو ہمیشہ سام کا غلام بنائے اور پھر روایت یہ بھی کہ خدا ایک مرتبہ حضرت نوح نے مدد خدا بندہ کہ عام اور یاب انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا، اب ظالمین کو، جابرین کو، سرکش اور باقی لوگوں کو اس کی نسل میں پیدا کر، اور سام جس نے میرے ساتھ اتنی ہمدردی اور مہربانی کی ہے، عابد اور زاہد اور نیک اور علماء کو اس کی نسل میں پیدا کر۔ اور حضرت نوح کی یہ بد دعا تھی، کہا جاتا ہے یہ روایت بہت مشہور ہے علماء کے درمیان، یعنی اتنی مشہور ہے کہ اس کا رد یا اس کا انکار بڑا مشکل، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ ہوا کہ یہ یاب وہ شخص ہے جن کی نسل میں افریقہ کے تمام لوگ، حضرت نوح نے بعد میں اپنے بیٹوں کے حوالے دنیا کے تین حصے کر دیے تھے، اپنے دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کر کے افریقہ کا جو علاقہ ہے جہاں حبشی لوگ رہتے ہیں، یہ پورا کا پورا علاقہ یاب کو دے دیا تھا۔ وہ نوح کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ یاب کی نسل میں آج تک وہ حبشی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور فار ایسٹ کا جتنا علاقہ ہے اور ہندوستان کا علاقہ یہ حضرت یہ حام کی نسل میں دے دیا تھا، ان کو بھی بد دعا دی، یاب کو دو دفعہ بد دعا دی اور حام کو ایک دفعہ بد دعا دی۔ یاب کی نسل میں مکمل حبشی ہیں اور اس نسل کے اندر سانولے رنگ کے اور بعض زرد رنگ کے لوگ موجود، اور حضرت شام سے خوش ہوئے تھے، شام کو ایران سے لے کر شام تک کا، ایران سے لے کر روم تک کا یعنی اٹلی تک کا یہ سارا علاقہ شام کو دے دیا۔ چنانچہ شام کی نسل میں خوبصورت سفید چہرے والے اور روشن رنگ والے لوگ پیدا ہوتے رہے، یاب کی نسل میں مکمل حبشی پیدا ہوتے رہے، اور حام کی نسل کے اندر سانولے رنگ کے اور زرد رنگ کے چھوٹی آنکھوں اور چپٹی آنکھوں والی نسل پیدا ہوتی رہی۔ پھر بعد میں ان کی اولادیں کیونکہ وہ آپس میں مل گئیں، ایک دوسرے سے شادیاں کی، اس لیے مزید کئی نسلیں پیدا ہوتی چلی گئی، ساری نسلیں مل گئیں، لیکن حقیقت میں سامی نسل پر حضرت نوح کی دعا تھی، ہاں، اور یاب کی نسل پر حضرت نوح کی بد دعا۔ سامی نسل کو حضرت نوح نے آقا بنانا چاہا تھا، اور ہاں اور یاب کو ان کے عمل کی بنا پر یہ بد دعا دی تھی کہ تم ہمیشہ ان کے غلام رہنا، اور ساتھ ساتھ اپنے ان دونوں بیٹوں کو آنکھ بھی کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت شام کو حکم خدا سے حضرت نوح نے حضرت شام کو اپنا جانشین بنایا، کہا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں۔ اس سے کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ وبا پھیلی اور ایک بیماری پھیلی، جس کے نتیجے میں حضرت نوح اور ان کی اولاد کے علاوہ باقی جتنے بھی مومن اور مومنات تھے سب اس وبا کا شکار ہو گئے، سب مر گئے، چنانچہ وہ 80 سے 80 آدمی ختم ہو گئے، ان کو ہلاکت آ گئی، ان کو شہادت مل گئی، اور وہ ان کی نسل بڑھنے سے پہلے پہلے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تین بیٹے نوح کے بچے جن سے تمام دنیا کی نسل بڑھی، اسی لیے نوح کا نام آدم ثانی بھی ہے، یہ دوسرے شخص ہیں کہ جن کی نسل میں تمام دنیا موجود ہے، موجودہ تمام دنیا ان کی نسل کے اندر۔ آپ کر دیا اپنے دو بیٹوں کو، شام کو اپنی خلافت دے دی، یعنی خود نبی تھی اور شام بھی نبی تھی، شام کو اپنی جگہ اپنا وارث اور جانشین بنایا، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اب یہاں پر پھر فقہ کا ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ باوجود آپ کرنے کی، فقہ کا مسئلہ ہے کہ باپ اگر کسی کو آپ کر دے تو آپ تو کر سکتا ہے مگر جائیداد سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت نوح نے اپنی جہاں جہاں ان کی حکومت، اس وقت یورپ کا آدھے سے زیادہ بر اعظم میں کچھ نہیں تھا، خالی پڑا تھا، امریکہ اور آسٹریلیا کا وجود تک نہیں تھا، دنیا کتنی تھی، دنیا سمجھیے روم سے اٹلی سے لے کر چین کے علاقے تک کی دنیا، اس دنیا کے تین حصے کیے، اور جیسا کہ میں نے ترتیب بتا رہی کہ تین حصے اپنے تین بیٹوں کو دے دیے، ہندوستان سے پرے کا جتنا علاقہ مشرق کا ہے وہ سب حام کو دے دیا، سوڈان سے نیچے کا سارا علاقہ یاب کو دے دیا، اور ایران اور عربستان سے روم تک کا سارا علاقہ اپنے بیٹے شام کو دے دیا، اور افریقہ کا علاقہ یاب کو دے دیا۔ اپنی یہ تمام کی تمام جائیداد اور اپنی تمام حکومت کو تقسیم کر دیا، اور انتظار کرنے لگے اپنے آخری وقت کا۔ 2500 سال کی عمر ہو چکی ہے حضرت نوح کی، 500 سال حضرت نوح کو گزر چکے ہیں زندہ اور طوفان کے بعد زندہ رہتے ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین اپنے ساتھ کچھ فرشتوں کو لے کر حضرت نوح کی خدمت میں آئے، ملک الموت نے حضرت نوح کو سلام کیا، کہا یا نبی اللہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ مرنے کی تیاری ہے۔ حضرت نوح نے ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کیا کہ میں اس مقام پر، یہاں نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ غسل دینے والا، نہ کفن دینے والا، نہ دفن کرنے والا، نہ نماز پڑھنے والا۔ جو قریب نے کہا کہ اے نوح آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کو خدا نے اسی لیے بھیجا، لیکن موت آپ کی اسی جگہ لکھی، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ نوح نے کہا کہ اچھا، اگر یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہو، اتنی تو اجازت دے سکتے ہو، اس وقت میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، سامنے سایہ، میں دھوپ سے سایہ تک جانا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ یا نبی اللہ اتنی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نوح یہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کا لاچار دھوپ میں پڑا رہے، ایک مرتبہ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلے گئے۔ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے لگا، ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی اللہ میں نے آپ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کی روح کو قبض کرنا اس میں میرا علم یہ ہے کہ آپ سے زیادہ عمر کسی کی نہیں ہوگی سوائے پانچ آدمیوں کی. وہ ایک الگ روایت. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو اتنی طویل عمر گزاری تو یہ آپ نے محسوس کیسے کیا؟ لمبی زندگی ہونے سے آپ کو لگا کیسے؟ مزہ کتنا آیا؟ کہا کہ اے ملک الموت یہ 2500 سال میں زندہ رہا لیکن مجھے بس یہی لگا کہ جیسے میری زندگی اس طرح گزر گئی جیسے میں دھوپ سے اتر سائے میں آ گیا ہوں. میرے 2500 سال مجھے بس اتنا محسوس ہو رہے ہیں کہ دھوپ سے اتر میں سائے میں آیا ہوں. بہرحال ملک الموت نے روح کو قبض کیا اور حضرت نوح اسی مقام کے اوپر گر گئے اور اس کے بعد شام تک اطلاع پہنچی اور شام لے لا کر اپنے باپ کو نجف اشرف میں حضرت آدم کی قبر کے قریب دفن کیا. ایک روایت اور وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی عمر بہت زیادہ طویل ہو چکی. ایک مرتبہ حضرت نوح نجف کے قریب سے گزر رہے, دیکھا کہ 4 آدمی اب قبر کو کھود رہے ہیں. کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ ہمیں ایک مردہ مر گیا, ہم اس کی قبر کھود رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ وہ مردہ اس وقت یہاں موجود نہیں, یہاں سے کافی طویل فاصلے پر. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قبر تیار کر کے پھر اس کو اس میں لا کر لٹا دیں, لیکن اب ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قبر اس کے سائز کی کچھ چکی ہے یا ابھی کچھ چھوٹی بڑی. حضرت انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ عائشہ تیرا قد اتنا ہی ہے جتنا اس مردے کا قد, اگر تو اس قبر میں لیٹ جائے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر پوری ہو گئی ہے یا بھی کچھ اور کھودنا. حضرت نوح ایک مرتبہ اس قبر میں لیٹ گئے اور اسی مقام پر خدا نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور اسی مقام پر اس قبر کو بند کر دیا گیا, اس لیے کہ یہ 4 آدمی جبرائیل ہو میکائیل ہو اسرافیل ہو اسرائیل یعنی ملک الموت تھے اور انہوں نے نجف کے اسی مقام پر حضرت نوح کو دفن کر دیا. بہرحال چاہے وہ روایت ہوئی یہ روایت ہو, حضرت نوح کا انتقال ہو گیا, اب حکومت ان کے 3 بیٹوں کے ہاتھ میں آئی. ان کے 2 بیٹے حضرت شام سے بہت زیادہ جلے ہوئے تھے کہ ایک تو اس کی وجہ سے ہم کو بد دعا ملی اور دوسرا یہ کہ ہمارے بابا نے اس کو بنا دیا اپنا جانشین اور خلیفہ, ہمیں محروم کر دیا. چنانچہ انہوں نے حضرت شام اور ان کی اولاد پر بے انتہا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے. اس وقت حضرت شام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے باپ حضرت نوح کی آخری وصیت سنائی کہ میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی کہ اے شام کی اولاد والوں, تم پر سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے بے انتہا مصائب نازل کیے جائیں گے, سب کے سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے, لوگ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. اس وقت ان سے مقابلہ نہ کرنا بلکہ تم لوگ اپنے آپ کو غائب کر دینا, اپنے ایمان کو چھپا لینا, اسی حالت میں زندگی گزارنا, تب تمہاری نسل میں سے 2 نبی پیدا ہوں گے, وہ علن اعلان دین حق کو پہنچائیں گے, ان کا ساتھ دینا, اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کرنا. چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے غیبت امام, تو ہمارے علماء نے تاریخوں سے ثابت کیا کہ غیبت کا سلسلہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو حضرت ادریس بھی غیبت میں چلے گئے تھے پہاڑ کے اندر جب بادشاہ نے ان پر حملہ کیا. حضرت نوح ظاہر رہے لیکن اب حضرت شام یہ وصیت کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور وہاں جا کر غائب ہو گئے. کسی غیبت کی حالت میں حضرت شام کا انتقال ہو گیا. حضرت شام کی نسل میں جتنے مومن تھے وہ سب کے سب اپنے ایمان کو چھپا گئے, کسی نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا. نوح کے 2 بیٹے باپ کے باغی ہونے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم باپ کو نہیں مانتے تو باپ کے خدا کو بھی نہیں مانیں گے, ہم اپنا خدا الگ بنائیں گے. چنانچہ 2 بت بنائے گئے اور ان کی پوجا اور ان کی عبادت شروع کر دی گئی. شام کی تمام کے تمام نسل یعنی حضرت نوح کی تمام نسل اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم تک یہ لوگ اپنے آپ کو چھپائے رہے. اس طویل عرصے میں نوح سے ابراہیم تک سینکڑوں سال کا عرصہ صرف 2 نبی آئے, ایک حضرت ہود جو چھوٹے علاقے کے لیے تھے اور ایک حضرت صالح. حضرت صالح کا ساتھ دینے کے لیے تو کافی لوگ نکل آئے تھے لیکن حضرت ہود اپنے ایک مختصر سے علاقے میں مقیم رہے. تو اب حضرت نوح کے بعد سے غیبت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت ابراہیم پر جا کر ختم ہوگا. اس دوران میں حضرت ہود اور حضرت صالح کے واقعات ہیں. حضرت صالح کے واقعات زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار معصومین نے اپنے آپ کو ناقائص صالح کہا کہ ہم صالح کی اونٹنی کی مانند, بلکہ جناب سجیدہ کا بھی ایک جملہ ہے مسائل کربلا میں کہ کیا ہماری حرمت ہمارا احترام خدا کے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی سے بھی کم, کہ اس اونٹنی پر حملہ کیا گیا تو خدا نے پوری قوم پہ عذاب نازل کر دیا. تو بہرحال بہت گہرا تعلق معصومین نے حضرت صالح سے اپنے واقعات کو بتایا. لیکن اس سے پہلے حضرت ہود, حضرت نوح کی نسل میں ساتویں پوج پر حضرت ہود پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ہود جب پیدا ہوئے تو ان کا ماحول اور ان کا معاشرہ مکمل طور کے اوپر کفر کی جانب جا چکا. لیکن کیونکہ وقت بالکل مکمل ہونے والا ہے اگر سے 2 منٹ رہ جاتے ہیں, لیکن اب اس 2 منٹ میں حضرت ہود کے مزید حالات بیان نہیں کیے جا سکتے. چنانچہ آج کی ہماری گفتگو اسی مقام پر ختم. ہم پھر یہ یاد دلا دیں کہ جیسا کہ اس محفل حسینی کے پروگرام کا طریقہ کہ انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں عقائد کی گفتگو ہوتی ہے, تو عید عدل نبوت امامت اور پورے 1 گھنٹے اسی پر گفتگو ہوتی ہے. انگریزی مہینے کے آخری جمعے میں تاریخ پر گفتگو ہوتی ہے اور پورے گھنٹے اسی ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے نوں تک سنا اب خود سے یہ سلسلہ آگے بڑھے اور باقی جو دو یا تین جمعے آتے ہیں ان کے اندر آدھا گھنٹہ فقہ کی گفتگو ہوتی ہے آدھا گھنٹہ اخلاقیات کی گفتگو ہوا کرتی ہے. حضرت نوح کے واقعات گزشتہ تقریر میں بتا دیے تھے پھر کیوں دہرائے گئے اس کی میں وجہ بتا چکا ہوں کہ یہ واقعات نہیں بتائے گئے تھے اور لوگوں نے گرا کیا تھا کہ بہت جلدی جلدی ان چیزوں کو آپ بیان نہ کریں. بہرحال اب ایک ہی تقریر بود اور صالح کے واقعات آ جائیں گے پھر حضرت ابراہیم کے حالات آئیں گے. جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارا اصل میں چل رہا ہے شیعہ کی تاریخ معصومین کے حالات, لیکن کیونکہ معصومین کے حالات وہاں سے بیان کرنا ہے جہاں نور نبوت کی تخلیق ہوئی تھی اس لیے ہم نے وہاں سے سلسلہ لیا حضرت ابراہیم کے بعد. اب کیونکہ وہ جو پورے دوسرے جتنے انبیاء اسحاق و یعقوب و یوسف و موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و سلیمان یہ سب ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. یہ دوسری نسل اور حضرت ابراہیم سے پیغمبر کا سلسلہ اسماعیل کے ذریعے فوراً مل جاتا. چنانچہ اب یہ تاریخ بہت تیزی سے اختتام پر آ رہی. اگر لوگوں نے خواہش کی تو دوسرے انبیاء کی حالات بیان ہو سکتے ہیں, لیکن فی الحال ہمارے ذہن میں ان کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے پیغمبر, پیغمبر سے معصومین اور معصومین سے علماء کرام اور مراجع اعظم. یہ ایک سلسلہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب آ رہا. اس کے ساتھ یہ آج کی تقریر ختم ہوئی. آئندہ کا اعلان ہو چکا ہے کہ عقائد اسلامیہ میں جہاں تک گفتگو پہنچی تھی اس سے آگے کچھ عقیدے بیان کیے جائیں گے. ایک اعلان ہم اور کر دیں کہ آئندہ جمعے کے بعد جو جمعہ آئے گا یعنی 9 اپریل کو یہاں پر یہ پروگرام نہیں ہو سکے گا. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہوگا کہ ہر سال ہمیں پنجاب جانا پڑتا ہے, تو 9 اپریل کو کیونکہ ہماری نشست یہاں سے نہیں ہوگی بلکہ یہاں سے سینکڑوں میل دور ہوگی, ایک جمعے کے دن چھٹی ہوگی. میں پہلے سے بتا دیتا ہوں تاکہ آنے والوں کو بعد میں زحمت نہ ہو. آئندہ جمعے کو ہوگی نشست, اس کے بعد ایک جمعے کو یہاں پر تعطیل رہے گی. اب وقت ختم ہو گیا, گھنٹہ پورا ہو گیا. جن کے سوالات ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. حضرت وہ جو دوسری روایت ہے اس کے پیش نظر تو ان کو غسل نہیں دیا گیا, یا دیا گیا ہوگا تو اس کی قبر کے اندر دے دیا گیا ہوگا. قبر میں روح نکالے گئے, وہیں پر ان کو پانی ڈالا گیا, وہیں پر ان کو دفن کرایا گیا, وہیں پر ان کو دفن کرایا گیا.
آپ نے بتا دیے جو سستے بھی 1 لاکھ سستے تھے, بتا رہے 12 لاکھ جو سستے میں کھائے جا رہا ہے تو 1 لاکھ آپ نہیں ملتے.
نہیں, یہ کب ہم نے کہا کہ وہ ہر تختے کا سائز 1 ہاتھ تھا, ہوتا ہے انگلی ہوتا ہے 4 ہوتے ہیں. جب کس طریقے سے بنایا گیا, یہ تو ضروری نہیں کہ سارے تختے ایک برابر سے لگائے جائیں, آگے پیچھے ہوں گے تختے, کئی منزلہ ہوں گے بلڈنگ, یعنی 3 منزلہ ہیں, لمبے کمرے ہیں.
لمبائی تو
نہیں, لمبائی کس سے کم ہو سکتی ہے لمبائی, یعنی اگر کیا لمبائی ان پر 1 ہاتھ کا ایک تختہ ہے تو 1200 ہاتھ میں کتنے 1200 تختے آئیں گے. 1200 تختے اگر اوپر نیچے 10 تختے لیں تو 12000 تختے یہ ہو گئے. اور کسی قسم میں سوال آج
نبی کا بدلا ہوا
نبی, یعنی امت کے لیے نبی کے لیے
نبی کی کسی امت کے لیے
نہیں, نبی کا بدلا ہوا تھا.